السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حکومت اور احتجاجی مظاہرین میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم کرنے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
بھارت نے بحریہ کے ایک سابق افسر کے پاکستان میں جاسوسی کرنے کے اعترافی ویڈیو کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، طالبان سے لڑائی میں 15 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. میانمار میں 5 اشروں سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ ایک غیر فوجی سربراہ مملکت نے حلف اٹھا لیا ہے. اور امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد کے مرکزی اور حساس علاقے میں مذہبی گروپوں کی جانب سے دھرنا کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا ہے. اس سے پہلے حکومت کے نمائندوں نے مظاہرین کے لیڈروں کے ساتھ طویل مذاکرات کیے، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر دھرنا دینے والے مظاہرین کے قائدین اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کی شام صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شام 5 بجے جب دھرنا ختم کرانے کے لیے کارروائی کو حتمی شکل دے دی گئی، تو اس کے کچھ دیر بعد مذاکرات کے باعث اس معاملے کو حل کر لیا گیا.
تقریباً 6 بجے پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے.
انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم کروانے کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا.
نہ کوئی ریٹن اگریمنٹ ہے، نہ حکومت کی طرف سے کسی کو اختیار تھا، اور نہ اس قسم کی کسی قسم کی بھی کوئی رائٹنگ یا کوئی معاہدہ ہوا ہے.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جن مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ان میں سے جو بھی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی.
ہر ایک شخص جس نے قانون کی نفی کی ہے، قانون توڑا ہے، بہت سارے لوگ گرفتار ہیں. میں نے اس سے پہلے فگرز نہیں دیے، صرف راولپنڈی اسلام آباد میں 1070 لوگ گرفتار ہیں. یہ پہلے بھی فیصلہ تھا، اور اب بخیر و خوبی یہ جو اجتماع کا اختتام ہوا ہے تو یہی فیصلہ ہے کہ اس میں جو 22 گرفتار ہوئے، یا جو لوگ جنہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، جنہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ان کو ایک ایک کر کے تحقیق کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، ایک ایک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اس وقت تک جو پرچے دیے جا چکے ہیں وہ کافی سخت ہیں.
چودھری نثار نے کہا کہ آئندہ کسی کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے علاقے ڈی چوک میں دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہوگی.
بطور وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو بطور جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے فوری پابندی عائد کر دی جائے، اور آئندہ کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی اور گروہ کو ڈی چوک میں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اجتماع یا دھرنا کرنے کی اجازت ہوگی.
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامی گزشتہ اتوار سے وفاقی دارالحکومت میں اہم سرکاری عمارتوں کے قریب دھرنا دی ہوئے تھے. حکومت کی طرف سے مظاہرین کو علاقہ خالی کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے کے بعد منگل کی شب سے صورتحال خاصی کشیدہ تھی، اور بدھ کی شام تک یہ تناؤ برقرار رہا. تاہم حکومت کے 3 وزراء اسحاق ڈار، سعد رفیق اور پیر امین الحسنات کے مظاہرین کی قیادت سے ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوئے. دھرنے کے مقام سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہزاروں کی تعداد میں پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے اہلکار مذاکرات کی کامیابی کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. گزشتہ اتوار کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ممتاز قادری کے چیلم کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا. انہیں پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے اور آنسو گیس استعمال کر کے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مظاہرین پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گزشتہ اتوار کو صورتحال میں کشیدگی کے بعد حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں یہ صورتحال اسی روز پیدا ہوئی جب اتوار کی شام لاہور میں ایسٹر کے موقع پر خود کش بم حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں خود کش حملے کے بعد قوم سے خطاب میں جہاں یہ کہا تھا کہ ملک میں دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا، وہیں پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے والوں کے بارے میں کہا کہ حکومت کی نرمی کو کسی صورت بھی ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ادھر کراچی میں بعض مذہبی گروپوں کا دھرنا جاری ہے۔ سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ اس دھرنے کو جلد از جلد ختم کروایا جائے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کراچی سے شہزاد حسین کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔
بدھ کو کراچی کی نمائش چورنگی پر ممتاز قادری کے حق میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ممتاز قادری کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی تھی، اور اتوار کو ممتاز قادری کے چہلم سے شروع ہونے والا احتجاجی دھرنا اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی بدھ کی شام تک جاری رہا۔ دھرنے میں موجود مذہبی جماعتوں میں سے ایک، اہل سنت والجماعت کے رہنما علامہ رضی حسینی نقشبندی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی میں دھرنا اسلام آباد میں جاری دھرنے کے حق میں ہے، اور کراچی میں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے اور جب تک اسلام آباد میں دھرنا ختم نہیں ہو جاتا۔ اس سلسلے میں تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ بریلوی جو فرقے کے لوگ ہیں یہ بہت پرامن ہے، ان کی کوئی ایسی پولیٹیکل ایجیٹیشن کی ہسٹری نہیں تھی، مگر لگتا یہ ہے کہ ممتاز قادری کے واقعی یاڑ میں اس فرقے کو بھی انتہا پسندوں کی طرف بدل دیا گیا ہے، اور اس سے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی ہے قوتیں جو استعمال کر رہی ہیں، جس کے بڑے منفی نتائج نکلیں گے، اور اس سے سول گورنمنٹ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ سول گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح کے دھرنے کو روک سکتے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، تو ویسے ہی اس کے لیے کسی توہین عدالت کے علاوہ کوئی اور ذمہ میں نہیں آتا۔
منگل کی شب وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر منگل کو رات گئے دھرنا ختم نہ ہوا تو پھر بدھ کو دھرنا ختم کروایا جائے گا۔ کراچی میں گزشتہ شب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اضافی نفری دھرنے کی جگہ پہنچ گئی تھی، لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کو حکومت سندھ کے امن و امان کے ایک اجلاس میں کراچی کی نمائش چورنگی پر جاری دھرنے کی صورتحال پر بات کی گئی تھی، اور وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے دھرنے کو بات چیت سے ختم کروانے کی ہدایات دی تھیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اسلام آباد کے رہائشیوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ شہر کے کاروباری علاقوں میں احتجاج اور مظاہروں کو ممنوع قرار دیں تاکہ ان کا کاروبار اور روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
شہر اقتدار میں احتجاج اور دھرنے کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ایسے دھرنے کہ جن کی وجہ سے نہ صرف عام شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں بلکہ کار سرکار بھی خلل کا شکار رہتے ہیں، کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں سن 2012 کے بعد شہر کے انتہائی اہم اور حساس ترین علاقے ریڈ زون میں 3 مرتبہ مختلف احتجاجی دھرنے دیکھنے میں آ چکے ہیں، جن کی انفرادی مدت 4 روز سے لے کر 126 روز تک رہی ہے۔ اس دوران بعض اوقات پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں، اور اس کے علاوہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، جس سے شہر میں کشیدگی اور خوف کی فضا رہی۔ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر احتجاج کرنے والوں سے اس کے مذاکرات طویل ہوتے ہیں تو اسے کمزور قرار دے کر سخت سست سنائی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایک رہائشی خضر کلاسرا کہتے ہیں،
حکومتیں اس طرح نہیں چلتی کہ 2000 لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور پوری ریاست لیٹ جائے، آئینہ پاکستان لیٹ جائے، اور لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ فورس یوز کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر فورس یوز نہیں ہوتی جو ہمارے معاشروں میں، تو پھر پولیس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں، آپ کیوں ٹیکس دیتے ہیں، کوئی اور شہری کیوں ٹیکس دیتا ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ ایک آئین پاکستان ہے، ایک شہری حقوق ہیں، کچھ لوگ ہیں، رائٹس ہیں، زیادتی ہوئی وہ پروٹیسٹ کریں۔ اب اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں موبائل استعمال نہیں کر سکتا، میں بچوں کو نہیں لے سکتا، میں رابطہ نہیں کر سکتا، میں بزنس نہیں کر سکتا۔
ایک اور شہری عامر سہیل کہتے ہیں کہ بات چیت سے اگر معاملے کا حل نہ نکلے تو حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال کیے جانے میں کوئی حرج نہیں۔
زندہ لوگوں کے اندر لچک ہوتی ہے نا، مردے کے اندر لچک نہیں ہوتی، ان لوگوں کو بھی لچک دکھانی چاہیے نا، ہر چیز پہ وہ برابر نہیں آ سکتے اور گورنمنٹ بھی ہر بات نہیں مان سکتی نا، درمیانہ راستہ لے کے ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ جس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کیا ہے، مطلب جس طرح انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میٹرو بس انہوں نے بالکل توڑ کے فارغ کر دی، ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں کی کسی سے ان سے بن بنا نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ ہمیں مطلب آزاد کروائے، ہمارے کاروبار کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچے۔ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، میرے خیال میں کرنا چاہیے۔
شہریوں کا کہنا تھا کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن ہر چیز قاعدے اور قانون کے دائرے میں رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے اورسگان میں طالبان مزاحمت کاروں کے خلاف کی گئی ایک کارروائی کے دوران افغان سیکورٹی فورس کے 15 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دہراوت ضلع کی پولیس کے سربراہ محمد نجیب نیازو نے بدھ کو کہا کہ یہ لڑائی منگل کو دیر گئے اس وقت ہوئی جب افغان سیکورٹی فورسز نے ایک اہم بند شاہراہ کو کھولنے کی کارروائی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 روز سے طالبان عسکریت پسندوں نے دہراوت اور صوبائی دارالحکومت ترین کوٹ کو ملانے والی شاہراہ بند کر رکھی تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے بعد اب افغان فورسز نے اس شاہراہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا ہے۔ تاہم ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ آیا اس کارروائی کے دوران کوئی طالبان جنگجو ہلاک ہوا یا نہیں۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جمعرات کے روز واشنگٹن میں ملاقات کر رہے ہیں، جو شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے سے مقابلے اور چین کے اس میں کردار پر مرکوز ہوگی۔ اس جوہری سلامتی کی سربراہ کانفرنس سے علیحدہ امریکہ کے صدر براک اوباما، جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے اور جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے ایک سیروخی مذاکرات کریں گے۔ تین ملکی لیڈروں کے درمیان یہ بات چیت اس کے بعد سے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے جب شمالی کوریا پر اقوام متحدہ نے نئی پابندیاں نافذ کی تھیں۔ واشنگٹن اور ایشیائی اتحادی اس بات پر سختی سے قائم ہیں کہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے نئی سخت پابندیاں عائد کی جائیں، لیکن اصل مسئلہ بیجنگ کا اپنا عہد نبھانے کا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آئین میں ایک تبدیلی کے اپنے منصوبے کو ترک کر رہے ہیں، جس میں فرانس میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں کو شہریت سے محروم کرنے کا اقدام بھی شامل تھا۔ نومبر میں پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد انہوں نے پہلے اصلاحات کی ایک تجویز پیش کی تھی، لیکن فرانس کی سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس کے متن پر اتفاق نہیں کیا۔ اولاند نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا۔ میانمار میں 5 عشروں سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ ایک غیر فوجی سربراہ مملکت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
تن چاہ نے منگل کے روز ایک مختصر سی تقریب میں پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس میں متحدہ جمہوریہ میانمار سے وفاداری کا حلف لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ملک کے 2 نائب صدور ماین سو اور ہنری وانتیو نے بھی اپنے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ تن چاہ کے الفاظ، نئی حکومت کے طور پر ہم ایسا آئین بنانے کی کوشش کریں گے جو ان اصولوں پر پورا اترے جن کا تعلق قومی مصالحت، ملک میں امن کے عمل اور متحدہ جمہوری وفاق کے قیام سے ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ذریعہ معاش اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ میانمار کے ایوان بالا کی ایک قانون ساز تیری یدانا کہتی ہیں، میں نے جب صدر کی تقریر سنی تو تقریر اتنی خوبصورت تھی، پوری پارلیمنٹ اور پورے ملک نے وہ الفاظ سنے جو ہم نے کبھی نہیں سنے تھے، اور وہ احساسات پیدا ہوئے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ بدھ کے روز صدر کی 18 رکنی کابینہ نے بھی حلف لیا۔ جس میں امن کی نوبیل انعام یافتہ آنگ سن سوچی بھی شامل ہیں جو نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی لیڈر ہیں، جو گزشتہ نومبر کے پارلیمانی انتخابات میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اکثریت رکھتی ہے۔ انہیں صدر بننے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ فوج کے تیار کردہ آئین کی ایک شق کے مطابق کوئی ایسا شخص میانمار کا صدر نہیں ہو سکتا جس کا شریک حیات یا کوئی بچہ غیر ملکی ہو۔ ان کے آن جہانی شوہر اور دو بیٹے برطانوی شہری ہیں، تاہم انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ تھن چوک کے ذریعے ملک پر حکومت کریں گی، جو ان کے بچپن کے دوست ہیں اور طویل عرصے سے جن پر انہیں اعتماد ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیک وقت چار منصب سنبھالیں گی جن میں وزارت خارجہ اور صدر کے دفتری امور شامل ہیں۔ آئین میں کل پارلیمانی نشستوں کا 25% اور وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے کلیدی منصب فوج کے لیے یقینی بنائے گئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شامی پناہ گزینوں کی بحالی کے بارے میں جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اسے ایک روزہ کانفرنس میں بین الاقوامی وفود سے خطاب کرتے ہوئے بان کی مون نے کہا،
وی آر ہیئر ٹو ایڈریس دی بگیسٹ ریفیوجی اینڈ ڈسپلیسمنٹ کرائسس آف آور ٹائم۔ دس ڈیمانڈز،
بان کی مون کہہ رہے ہیں، ہمیں پناہ گزینوں اور بے دخلی کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے غیر ملکی امداد کا مطالبہ کرتا ہے، اور آج ہم تعداد کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجلاس عوام کے بارے میں ہے، ہمارے عوام کے بارے میں۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلیپو گرینادی نے مصر، عراق، اردن، لبنان اور ترکی کا ان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پچھلے سال نومبر میں پیرس میں ہونے والے
بوکو حرام کے شورش کے نتیجے میں نائجیریا کے شمالی حصے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اس دہشت پسند گروہ کے خلاف کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور مخدوش ہے، اور بے گھر ہونے والے بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ جلد اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ میدوگوری سے وائس آف امریکہ کے کرس سٹین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
جان علی نائجیریا کے شمال مشرق کے ایک قصبے گاوزا کے نزدیک واقع ایک گاؤں سے اس وقت فرار ہوا جب بوکو حرام نے اس پر حملہ کیا۔ علی نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ لمبے عرصے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً 2 سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں جا سکے۔ اب ان کا گھر نائجیریا کی ریاست بورنو کے صدر مقام مائیدگوری میں بے گھر افراد کے کیمپ میں گرمی سے تپتا ہوا ٹین کی چادروں کا بنا ایک کیبن ہے۔ علی کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں ڈھونڈ سکتے، اور اپنے اور اپنے کنبے کے 2 وقت کے اس کھانے کے لیے امدادی اداروں پر انحصار کرتے ہیں جو انہیں ہر روز مہیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا،
اپ ٹو ڈیٹ دس بوکو حرام مینز آر سٹل آن آپریشن۔
اس وقت تک بوکو حرام کے لوگ اب بھی آبادیوں میں موجود ہیں، وہ مضبوط اور مستحکم ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گاؤں کے باہر اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ علی ان 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں شامل ہے جنہیں بوکو حرام اور فوج کے درمیان لڑائیوں کے باعث اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے بہت سے قصبے اور بستیاں تباہ ہو گئیں اور اہم سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئیں۔ وائس آف امریکہ کو ریاست بورنو کی حکومت سے حاصل ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شورش کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ مکان اور لگ بھگ 5,000 کلاس رومز تباہ ہو چکے ہیں۔ بے گھر ہونے والوں کی اکثریت کیمپوں میں نہیں رہتی، بلکہ اس کی بجائے وہ نائجیریا بھر کے شہروں کے اندر گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ریاست بورنو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بے گھر افراد مستقلاً کیمپوں میں رہیں۔ تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کے مطابق ریاست کے صدر مقام مائیدگوری میں تقریباً 8 لاکھ بے گھر لوگ مقیم ہیں جنہیں بوکو حرام کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پڑے۔ نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ اس سال بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لڑائیوں کے باعث جن قصبوں کو نقصان پہنچا تھا انہیں رہنے کے قابل بنا دیا جائے۔ نیما کے ترجمان سانی دتی کا کہنا ہے کہ تحفظ ایک الگ مسئلہ ہے۔
Almost all the communities are clear. But you know, there are some pockets of them here and there.
تقریباً تمام کمیونٹیز محفوظ ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کمیونٹیز کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ تمام علاقے تمام رہائشیوں کی واپسی کے لیے محفوظ قرار دے دیے جائیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مائیدیگوری کو محفوظ بنا دیا ہے۔ شہر کو جانے والی تمام سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی ہیں، اور دور افتادہ دیہاتوں کو جہاں عسکریت پسند چھپے ہیں بوکو حرام سے پاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم نقل مکانی کرنے والے لوگ ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ ایک کاشتکار موسیٰ غوبا، جو مائیدیگوری فرار ہونے سے قبل قصبے گوزہ کے قریب رہتا تھا، کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ جلد گھر چلا جائے گا، لیکن وہ ایسا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اس کے علاقے میں امن بحال نہیں ہو جاتا۔ اب جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کرنے کو کوئی کام نہیں ہے اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، گوبا کی طرح کے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں لوگ شمالی نائجیریا میں بدستور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بیٹ مین ورسز سپر مین، کئی ریکارڈز بنانے میں کامیاب، تفصیلات فکر و فن میں۔
سول لبرٹیز آر بینگ ٹرامپلڈ آن ان یور سٹی، پیپل لیونگ ان فیئر تھنکس ہی از اباؤٹ دی لا۔
ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کی کشمکش اور ٹکراؤ پر بنی فلم بیٹ مین ورسز سپر مین نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کر کے بہت سے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔
What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. It could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like
clowns. برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بیٹ مین ورسز سپر مین ڈان آف جسٹس نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ میں 170 ملین ڈالر سے زائد کا بزنس کر کے اوپننگ ویکینڈ کی سب سے زیادہ کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔
Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
یہی نہیں بلکہ یہ فلم مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اور ریلیز کے ابتدائی ویکینڈ میں امریکی باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چھٹی فلم بھی بن گئی ہے۔ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ IGN کا کہنا ہے کہ اس فلم نے ایسٹر ویکینڈ پر سب سے زیادہ کمائی کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے۔
Son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world.
فلم میں پہلی بار ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کو فلم کے شائقین نے آمنے سامنے ایکشن میں دیکھا اور پسند کیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کی ہے جو اپنے فائدے اور سپرمین کو شکست دینے کے جنون میں بیٹ مین کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور دونوں سپر ہیروز کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ گلوبل باکس آفس کی بات کی جائے تو سپرمین ورسز بیٹ مین ڈان آف جسٹس چین اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 40,000 اسکرینز پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم وارنر برادرز کی جانب سے کامک کرداروں پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں وارنر برادرز کامک کرداروں پر مشتمل مزید 9 فلمیں نمائش کے لیے پیش کرے گا۔
We'll
What have you done?
यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि रिलीज से कबल इस फिल्म को नाकेदीन की शदीद तनकीद का सामना था और बहुत से तजियाकारों ने दो सुपर हीरोज के एक साथ जलवागर होने को नाकाम तजर्बा करार दिया था। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
Prior to 9/11, there was only one suicide attack in Pakistan. Since then, we had 465 attacks. 70,000 people lost their lives. So when you see some Pakistani people on the street, be nice to them. They are the ones that suffered a lot.
We're in a tough battle right now, and I hope all of you give me the strength to continue the fight, and I hope I can give you the strength to do the same.
जब ये खबर आपको मिली कि पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह से धमाका हुआ, तो कैसा महसूस हुआ?
जी, मैं सुबह जिस वक्त उठी तो मेरे होस्ट डैड ने मुझे मैसेज किया कि लाहौर में कुछ हुआ है, तुमने सुना है? तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने इंटरनेट पे देखा और सारी पोस्ट लाहौर के बारे में थी, और मैंने उसी वक्त अपने घर वालों को कॉल की और अपने दोस्तों को, और मैं बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो सारे सही हैं। फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो एक बहुत बुरा वाक़या है जो संडे को हुआ था, और इसमें बहुत सारे बच्चों हलाक हुए हैं और वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं भी लाहौर से हूँ और मैं 7 महीने पहले वहाँ से आई हूँ, और वो मैं भी हो सकती थी या मेरे कोई दोस्त भी।
So I'm originally from France, and there are a couple of reasons that convinced me to come here tonight. I mean, one of the reasons is that I've been to Lahore a few times and to Pakistan quite a few times. So I know the people, so I can relate really to this tragedy, because in some cases, for some people maybe Pakistan sounds more like an abstraction that is far away from here. I mean, in my case, Pakistan is close to my heart, so that's one of the reasons why I came here.
Especially Lahore ke saath, meri to bahut hi achhi yaadein wabasta hain. Mere zehen mein hamesha Lahore se jo main associate karti hu, wo zinda dilane Lahore aur wahan ka khana aur wahan ki gardens aur jo history aur architecture hai, to wo sab cheeze hain jo main apne bete ko, mera beta 5 saal ka hai, aur wo cheeze main usko is shehar ke bare mein batana chahti hu, lekin jo ab tak uski choti si zindagi mein jo mukhtalif jo encounters hue hain Lahore ya Karachi ke sath, wo kabhi gaya nahi hai abhi tak Pakistan, to wo inhi cheezon ko sunkar, aur zahir hai main koshish karti hu ki main na usko bahut zyada detail mein batau, lekin I'm sure ऐसा मौका आएगा जब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि जिस मुल्क से उसके रूट्स हैं, जहाँ और जहाँ उसके माँ बाप पैदा हुए हैं और बड़े पले हैं, तो वहाँ वहाँ क्या हो रहा है।
जब आप देखते हैं एक ऐसी जगह जहाँ आपने ज़िंदगी के 20 साल गुजारे हैं, और बिल्कुल मतलब एक फीलिंग आती है कि आपका चाइल्डहुड जो है उस पर डायरेक्टली अटैक किया गया है, तो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। All the images, तस्वीरें, videos, everything. It was heart-wrenching और बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ है, और इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे सिर्फ उन लोगों को याद करने के लिए, दुआ करने के लिए कि आगे आइंदा ऐसा ना हो।
तो द बेसिक आइडिया वॉज कि हम एक वाली स्पेस यहाँ लोगों को दें कि वो आएँ, वो इकट्ठे आएँ और वो इन चीज़ों के बारे में बात करें, और साथ साथ ये मैसेज हुकूमत को देना कि ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो वी आर यूनाइटेड, हम आपस में भी हैं, एंड वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट एनी सच एक्ट।
वॉशिंगटन डीसी के इस पार्क में जमा होने वाले नौजवानों में से बहुत सों का यही कहना है कि उनके यहाँ आने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले अपने तमाम साथियों को ये बता सकें कि अगरचे वो अपने मुल्क से दूर रहते हैं, फिर भी उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और वो अमरीका में रहते हुए भी ऐसी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में अमन, सलामती और सुकून का माहौल पैदा हो सके। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस को हिरासत में ले रखा है और पाकिस्तान में बहुत से तजियाकारों का इसरार है कि पाकिस्तान को इस बारे में भारतीय हुकूमत के साथ सख्ती से बातचीत करनी चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है इशरत सलीम की।
भारत ने पाकिस्तान के इस दावे की तर्दीद की है कि पाकिस्तान में पकड़ा जाने वाला भारतीय शहरी खुफिया इदारे रॉ के लिए काम करता था। भारत की वजारत खारजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि मुबैना जासूस कुलभूषण यादव के बयान में कोई हकीकत नहीं। ताहम पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि कई सालों से भारत की तरफ से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दावों के बाद हुकाम ने पहली मर्तबा भारत के पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने का ठोस सबूत पेश किया है। मंगल को इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में फौज और हुकूमत के ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर ईरान पाकिस्तान सरहद पर पकड़े जाने वाले भारतीय शहरी कुलभूषण यादव का एक वीडियो बयान नशर किया था, जिसमें इसने एतराफ किया कि वो रॉ के लिए काम करता है। मुबैना जासूस की गिरफ्तारी से दोनों ममालिक के पहले से कशीदा ताल्लुकात ने एक नया रुख इख्तियार किया है। सहाफी और सियासी तज्जियाकार नसीम जहरा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है और इस पर दोनों ममालिक को खुलकर बात करना होगी।
पहले तो बड़ी खुल के जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाकिस्तान को लाना होगी सामने। दूसरा ये कि फिर जब बैठेंगे अक्रॉस द टेबल तो फिर ये बात होनी पड़ेगी बोथ एट द पॉलिटिकल लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल कि आप अपनी चॉइस कर लें, या तो आप मुल्क को हमारे को डिस्टेबलाइज करें या आप इसमें इंगेज करेंगे फॉर कोऑपरेशन।
नसीम जहरा के बकौल पाकिस्तान की हुकूमत ताल्लुकात की बेहतरी की मुखलिसाना कोशिशें कर रही है और ये दोनों ममालिक के मफाद में है। ताहम पाकिस्तान को इस मामले में भारत से दो टोक बात करने से घबराना नहीं चाहिए। तज्जियाकार हुमा बकाई ने कहा कि भारत अपने मुल्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात का इल्ज़ाम पाकिस्तान में मौजूद गैर रियासती अनासिर पर आयद करता रहा है, मगर पाकिस्तान को भारतीय रियासत के पाकिस्तान में मुलव्विस होने का वाज़े सबूत हासिल हुआ है।
मैं नहीं समझती कि इससे ताल्लुकात खराब होंगे। हो सकता है कि ये ताल्लुकात को पाकिस्तान इंडिया के बीच में इक्वल फुटिंग पे भी लाए और पाकिस्तान पे जो एक मुस्तकिल प्रेशर था कि जी पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, पाकिस्तान ही सारी शरारत और खिलवाड़ करता है और मसले का मोजिब है, मेरा ख्याल है वो प्रेशर पाकिस्तान पर यकीनन कम होगा।
हुमा बकाई का कहना था कि इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान अब बेहतर तरीके से भारत के साथ अपने मौकफ का दिफा कर सकता है। भारत की तरफ से ये कहा जा चुका है कि वो पाकिस्तान में बदमनी फैलाने का ख्वाहां नहीं है। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
उधर भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी की है वो जाली है और बैन अल-अक़वामी सतह पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
भारतीय बहरिया के एक साबिक अफसर कुलभूषण जाधव का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर बलूचिस्तान में काम करने का मुबैना एतराफ दोनों मुल्कों के माबैन वजह नजा बन गया, जहां पाकिस्तान ने यह दावा किया कि कुलभूषण एक भारतीय जासूस हैं और बलूचिस्तान खित्ते में गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भारत ने इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान आसिम बाजवा ने इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुलभूषण रॉ के इशारे पर बलूचिस्तान में गड़बड़ कराने की कोशिश का मुबैना तौर पर एतराफ कर रहे हैं। भारत ने इस वीडियो को फर्जी करार देकर मुस्तरद कर दिया। जूनियर वजीर दाखिला किरण रिजिजू ने यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि वजारत खारजा ने पहले ही एक बयान जारी करके वीडियो को जाली करार दे दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बकौल उनके पाकिस्तान इस सिलसिले में कहानी बना रहा है।
and then they're cooking up stories and planting and creating doctored videos and all to defame India, will not have any kind of takers here.
किरण रिजिजू कह रहे थे कि वे भारत को बदनाम करने के लिए कहानी बना रहे हैं और जाली वीडियो तैयार कर रहे हैं. यहाँ उसको संजीदगी से लेने वाला कोई नहीं है. इससे कबल वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी करके कहा गया कि भारत की तहकीकात से पता चला है कि कुलभूषण को ईरान के साथ जायज तजारत करने के दौरान मुबैना तौर पर हरासा किया गया. अब पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी सवाल खड़े करती है. उसने ये भी कहा कि मुमकिन है कि ईरान में कुलभूषण को अगवा किया गया हो. याद रहे कि कुलभूषण ने बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों से राबते में रहने का भी एतराफ़ किया है. इससे कबल भारत ने कहा था कि चूंकि कुलभूषण बहरिया से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसलिए उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं. ये पहला मौका है जब पाकिस्तान में गिरफ्तार किसी भारतीय शहरी को हुकूमत ने यहाँ का शहरी तस्लीम किया हो, और ये भी पहला मौका है जब पाकिस्तान ने उसकी सरजमीन पर भारत के जरिए जासूसी करवाने के इल्ज़ाम का कोई सबूत पेश किया और वीडियो जारी किया हो. सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली.
कब्रस में एक अदालत ने मिस्र एयरलाइन के एक मुसाफिर तैयारे को अगवा करने वाले मुश्तबा शख्स के 8 रोजा रिमांड का हुक्म दिया है. मिस्र के इस तैयारे को अगवा करके जबरन कब्रस में उतरने पर मजबूर किया गया था. मिस्र ने तैयारे को अगवा करने वाले सैफुद्दीन मुस्तफा को अपने मुल्क के हवाले करने का मुतालबा किया है. 59 साल शख्स को जहनी मरीज करार दिया गया है. तैयारे पर सवार 72 मुसाफिरों को बगैर किसी नुकसान पहुंचाए रिहा कर दिया गया था. अमरीकी सदारती नामजदगी के लिए मुहिम में रिपब्लिकन जमात के बाकी रह जाने वाले 3 उम्मीदवारों ने मंगल के रोज दाइश ग्रुप को शिकस्त देने की जरूरत पर इत्तेफाक किया, लेकिन उनके एक दूसरे से इख्तलाफात बाकी हैं. नामजदगी की दौड़ में सबसे आगे डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली रियासत विस्कॉन्सिन में CNN की जानिब से मुनक्किदा एक टाउन हॉल मीटिंग में कहा कि हमें दाइश को तेजी से और शिद्दत से सफाए हस्ती से मिटाना है. टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज ने, जिनके पास डेलीगेट्स की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद है, कहा कि अमरीका को पहले फजाई ताकत को पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद कुर्द जंगजुओं को मुसल्लह करना चाहिए ताकि वो दाइश को कुचल सकें. ओबामा इंतजामिया का इराक और अफगानिस्तान की हुकूमतों से इस बात पर इख्तलाफ है कि उनकी सरजमीन पर अमरीकी फौजी कार्रवाइयों को मुनज्जम करने की शराइत क्या हों. व्हाइट हाउस में इस हफ्ते शुरू होने वाली जौहरी सरबराह इजलास में पहले मरतबा एक खसूसी नशस्त होगी जिसमें इस बात पर तबादले ख्याल होगा कि किस तरह यकीनी बनाया जाए कि जौहरी मवाद दाइश जैसे अस्करियत पसंद ग्रुपों के हाथ न आ सके. हर 2 साल बाद होने वाले इस सरबराह इजलास में 50 से ज्यादा ममालिक से वफूद शिरकत कर रहे हैं. तफसीलात व्हाइट हाउस के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मैरी एलिस की रिपोर्ट में असद हसन की ज़बानी.
ब्रसेल्स हमलों ने एक बार फिर इशारा दिया है कि इस्लामिक स्टेट या दाइश जैसे खतरनाक ग्रुप किस हद तक आगे जा चुके हैं. यही वो खतरा है जिस पर वाशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी से मुतालिक सरबराह इजलास में एक खसूसी सेशन के दौरान गुफ्तगु की जाएगी. व्हाइट हाउस के तर्जमान जोश अर्नेस्ट कह रहे हैं कि वसी तर खतरात पर तवज्जो दी जाएगी, लेकिन बिलाशुबा इस बात का इम्कान कि दाइश को किसी तर्ज के जोरी मवाद तक रसाई न हो जाए और इस चीज से हर सूरत बचना है, ये पहलू हमारी गुफ्तगु का हिस्सा होगा. ब्रसेल्स हमलों के बाद बेल्जियम ने अपनी जोहरी तनसीबात पर अपने मुसल्ला मुहाफिज तैनात कर दिए हैं, लेकिन रहनुमाओं को पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ज्यादा फिक्र है जहां दहशतगर्दों की जोहरी मवाद तक रसाई के खतरात हैं. इसी तरह शुमाली कोरिया के जोहरी प्रोग्राम के बारे में भी तहफ़ुज़ात हैं. न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर यह सरबराह इजलास सदर बराक ओबामा का 4था और आखिरी इजलास होगा. गुज़श्ता इजलासों में दुनिया के मुल्कों ने इस बात पर तबादला ख्याल किया है कि इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के इस्तेमाल को कम कैसे किया जाए, कम महफूज जोहरी मवाद को कैसे महफूज किया जाए और जोहरी मवाद की स्मगलिंग और दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए. विक्टर चा CSIS कोरिया चेयर हैं. उनके अल्फाज हैं कि इन सरबराह इजलासों ने उम्मीद है कि एक आलमी निज़ाम कायम कर दिया है जो मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और ऑपरेशन से मुतालिक मायार और जाबता हायकार मुतायन करता है. ताहम माहरीन का कहना है कि मरकजी मसाइल अब भी हल तलब हैं. शेरोन सेक्वासोनी का ताल्लुक CSIS के प्रोलिफरेशन प्रिवेंशन प्रोग्राम से है.
But the overall objective of securing
مجموعی طور پر مقصد نازک جوہری مواد کو 4 سال کے اندر محفوظ بنانے کا ہے۔ میرے خیال میں ہم پورے اعتماد انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، یہ ہدف تاحال البتہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اب بھی بہت سا مواد فوجی ذخائر میں موجود ہے اور یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ فرینک ملر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق رکن ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین کو وسیع تر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا، اور حقیقت میں وہ اپنے جوہری پروگرام اور ہتھیاروں کو جس سطح پر جدت اور وسعت دینا چاہتے ہیں وہ مغرب میں کسی بھی ملک سے مختلف نوعیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سربراہ اجلاس کا مقصد نیوکلیئر سیکیورٹی کو دنیا بھر میں محفوظ بنانے کے لیے تنظیموں کے بین الاقوامی نیٹورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فرانس کے آئین میں تبدیلی کے ایک منصوبے کو ترک کر دیا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ آئین میں ایسی شق شامل کی جائے جس کے تحت فرانس میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں کی شہریت منسوخ کر دی جائے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پچھلے سال نومبر میں پیرس میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں 130 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فرانس کے صدر نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ تجویز پیش کی تھی جس پر دونوں ایوانوں نے تجویز کردہ مسودے پر اتفاق نہیں کیا۔ اب بدھ کے روز فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ وہ ملک کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر کارروائی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔
Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte.
فرانس کے صدر اولاند کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کسی ایک مسودہ بل پر متفق نہیں ہو سکی ہے، اور نہ اس بات پر اتفاق ہو سکا ہے کہ دہشت گردوں کی قومیت کی تنسیق کی جائے یا نہ، اور اس کی صحیح تعریف کیا ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ حزب اختلاف کی ایک جماعت آئین میں رد و بدل کی سخت مخالف ہے۔ مجھے اس رویے پر سخت افسوس ہے۔ بہرحال میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے صدور سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آئینی بحث کو ختم کر دیا جائے۔ صدر کی جانب سے پیش کردہ تجویز کی وہ ارکان مخالفت کر رہے تھے جن کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے غیر منصفانہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر انصاف نے اولاند کی اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے جنوری میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بہرحال فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ہرچند کہ وہ اس آئینی بحث کو ختم کر رہے ہیں، مگر وہ فرانس کی سلامتی اور دہشت گردی سے عوام کو بچانے اور تحفظ دینے کے لیے پرعزم رہیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کو یونان کی سرحد پر ترک مکانی کرنے والوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے بعد یونان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی شمالی سرحد پر گشت کو بڑھا دیا ہے۔ ترک مکانی کرنے والوں میں سے اکثر کا تعلق شام سے ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد نصیر۔
یونان کی حکومت نے حکم دیا تھا کہ سرحدی گاؤں ایڈومینی سے عارضی کیمپوں کو ہٹا دیا جائے، مگر اس کے باوجود وہاں پر مہاجرین موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ پورے یورپ میں مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے آنے والے تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کے ایک آنے والے تارک وطن محمد جاوید کہہ رہے ہیں، ہم کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں اور ان کشتیوں نے ہمیں یہیں اتارا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے۔ جو خاندانوں کے ساتھ آئے ہیں انہیں بھی اسی طرح کی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کئی دنوں سے ریلوے لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں مقدونیا بھیجا جائے یا پھر کسی اور بلقان ریاست میں، تاکہ وہ مغربی یورپ میں آباد ہو سکیں۔ ادھر برسلز میں یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے سے ترکی سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یورپی یونین نے ترکی سے اس مسئلے پر بات کی ہے کہ جو لوگ سیاسی پناہ کے مستحق نہیں ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی نے اتفاق کیا ہے کہ وہ مغرب کی طرف جانے والے ان مہاجرین کے ریلے کو روک دے گا اور یونان سے بھی ان مہاجرین کو واپس بلا لے گا جو یورپی یونین میں داخلے کے اہل نہیں ہیں۔ ابھی تک اس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق خصوصی امریکی سفیر نے کہا ہے کہ اگرچہ جنوبی ایشیا میں حکومتوں اور سول سوسائٹی دونوں میں مثبت پیش رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے، تاہم سنگین چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے فرقہ پرستی اور تشدد آمیز انتہا پسندی سے مقابلے کے لیے اپنے قومی ایکشن پلان کے تحت نمایاں کوششیں کی ہیں، تاہم انتہا پسندوں کے ہاتھوں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد جاری ہے۔ اس کے علاوہ توہین اسلام کے قوانین ابھی تک قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور سزاؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس وقت 20 سے زیادہ افراد کو توہین مذہب کے جرم میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے یا وہ عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ امریکہ ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی، دین سے انحراف کے قوانین کی اور مذہب کی تبدیلی پر سزا کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا قانون اکثر اوقات ان لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مذہبی عقائد اکثریت سے مختلف ہوتے ہیں۔ بھارت میں مختلف عقائد کی کمیونٹیز متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحرک ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے حصے کا فرقہ وارانہ تشدد دیکھ چکا ہے۔ ایک غیر سرکاری ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں سن 2015 میں تقریباً ہر روز ایک مسیحی پر حملہ ہوا ہے۔ سری لنکا میں ایک نئے آئین کے مسودے کی تحریر کا عمل جاری ہے، اور وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سفیر سیپرسٹین کے بقول کچھ ایسے حالات سامنے آئے ہیں جو مثبت سمت کی جانب نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں سری لنکا کی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ایک پرتشدد گروپ بودو بالا سینا کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا۔ نیپال میں نسلی اور مذہبی بنیاد پر کشیدگیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے آئین میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک شق موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں انتہا پسند سیکولر بلاگرز کو نشانہ بنا کر انہیں وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کو داعش کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرنے والے عسکریت پسندوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کے خلاف تشدد میں اضافے پر بھی تشویش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی صلاحیتوں سے مکمل طور پر بہراور نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام کو اپنے انتہائی ذاتی عقائد پر عمل کرنے، انہیں برقرار رکھنے، انہیں تبدیل کرنے یا ان کا کھلم کھلا اعتراف کرنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ الرجی کا کوئی وقت کوئی موسم نہیں ہوتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کو الرجی خاص موسم اور خاص حالات ہی میں ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز میں انٹرنل میڈیسن اور کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سلمان شفیقول کہتے ہیں کہ آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی الرجی ہوئی ہے۔
اگر کوئی زکام اتنا لمبا لاسٹ کر رہا ہو تو وی آلویز ہیو ٹو لک فار اے پاسیبل الرجی دیٹ از کازنگ دی سمپٹمز، اور دوسرا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور کوئی بیکٹیریل انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے سمپٹمز اتنے لمبے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جتنی لائف اسٹائل آپ کی یعنی ویسٹرنائزڈ ہو رہی ہے، جتنی لائف اسٹائل آپ کا is going towards a very clean and sterile environment. Hum bachchon ko bahar nahi khelne dete, bachche itne exposed nahi hote to different allergens early in their life. The lifestyle also has to be changed, because the number, as we are seeing in my career of the last 13-14 years, I've been seeing that the number has been gradually rising.
Kisi bhi marz ke durust ilaaj ke liye zaruri hai ki iski mukammal aur sahi tashkhees ho. Allergy ki tashkhees ke liye mukhtalif tarah ke medical test maujood hain, aur Dr. Salman Shafiqul kehte hain ki ye test zarur karwa lene chahiye.
ہم زیادہ مشکل ٹیسٹ جو کہ جس کو ہم بلڈ ٹیسٹ سمجھتے ہیں, ہم اس کو انویسیو بولتے ہیں, کہ اس میں سوئی انوالو ہوتی ہے اور بلڈ لینا پڑتا ہے. یعنی اس سے پہلے ہمیشہ ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی آپ اسکن ٹیسٹ کروا لیں, اور اگر پیشنٹ لکی ہے کہ اس اسکن ٹیسٹ میں کوئی الرجن پک ہو جاتا ہے, دین دا چانسز امپروو. یعنی اگر وہ پیشنٹ آگے جا کے امیونو تھراپی کرواتا ہے, کنٹینیو کرتا ہے اور اس کے ساتھ کمپلائنٹ رہتا ہے, یعنی پورا کورس وہ اگر کمپلیٹ کرتا ہے, تو دیر آر ویری گڈ چانسز. یعنی پولن الرجی میں تو آلموسٹ اب اوور 80-90% آف دا پیشنٹس ڈو امپروو آفٹر امیونو تھراپی. بالکل ختم اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک لانگ ٹرم کیور ان کو مل جائے گا.
میڈیکل سائنس میں زبردست ترقی کے باوجود بعض بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو پریشان تو کرتی ہیں مگر ان سے 100% چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا. ایسے میں ڈاکٹر کچھ ایسی دوائیں تجویز کرتے ہیں جو ان بیماریوں کی تکلیف کم کر دیں اور زندگی کا معمول چلتا رہے. الرجی بھی انہی میں سے ایک ہے جس کی شدت کم کرنے کے لیے ناک اور آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے اور مختلف دوائیں موجود ہیں جن سے فوری مگر عارضی طور پر آرام آ جاتا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ایسے حالات سے دور رہا جائے جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکہ کے 3 ذہین طالب علم, 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے کو ایک مقبول امریکی مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ کا فاتح قرار دیا گیا ہے. حال ہی میں واشنگٹن میں ہونے والے ابھرتے ہوئے موجود نوجوانوں کے روایتی سائنس اور انجینئرنگ کے مقابلے انٹیل ٹیلنٹ سرچ ایوارڈز کے لیے فاتحین امول پنجابی, پیج براؤن اور مایا ورما نے انٹیل کارپوریشن کا لاکھوں ڈالرز کا ایوارڈ وصول کیا ہے. امریکی ہائی اسکولوں کے یہ ذہین طالب علم انٹیل سرچ مقابلے 2016 کے فاتح بنے ہیں جو سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کا ایک پروگرام ہے, اور یہ امریکہ کا سائنس اور ریاضی کا ایک بڑا مقابلہ ہے جس نے اس برس 75 سال مکمل کر لیے ہیں. فاتحین کا انتخاب 3 شعبوں, بنیادی تحقیق, گلوبل گڈ اور ایجاد کے لیے کیا گیا ہے. سوسائٹی فار سائنس اینڈ پبلک کے مطابق, جس نے دارالحکومت واشنگٹن میں 15 مارچ کو گرینڈ جشن کا اہتمام کیا تھا, تینوں شعبوں کے ہر فاتح کو $150,000 کی رقم بطور انعام پیش کی ہے. انٹیل فاؤنڈیشن کی صدر روزا لینڈا نے کہا کہ 2 خواتین کا پہلا انعام جیتنے کے علاوہ سائنس ٹیلنٹ سرچ مقابلے کی 75 سالہ تاریخ میں نصف سے زیادہ خواتین فائنلسٹ نامزد ہوئی ہیں. بنیادی تحقیق کے فاتح امول پنجابی ہیں. امریکی ریاست میسیچیوسٹس سے تعلق رکھنے والے 18 سالہ بھارتی نژاد امریکی طالب علم امول پنجابی نے ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو ادویہ سازوں کو سرطان اور دل کی بیماریوں کے علاج کی دوائیوں کی تیاری میں مدد فراہم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ امول نینو ذرات پر شائع ہونے والے ایک تحقیقی پرچے کے اہم مصنف ہیں اور اپنے اسکول میں جیز ورکشاپ کی اہم پیانو پلیئر ہیں. گلوبل گڈ کی فاتح پیج براؤن ہیں. امریکی ریاست سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ طالبہ پیج براؤن نے ایکول نامی خطرناک بیکٹیریا کے ساتھ 6 مقامی نہروں کے پانی کے معیار اور فاسفیٹ کی سطح پر مطالعہ پیش کیا ہے. ایجاد کی فاتح مایا ورما ہیں. کیلیفورنیا کی طالبہ مایا ورما نے جدید ڈیزائن اور تخلیق کے ذریعے ایک کم لاگت کا اسمارٹ فون کی طرز کا آلہ تخلیق کیا ہے جو درست طریقے سے سائنس کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. دیگر فائنلسٹ نے انٹیلیجنس کے نظام کے ساتھ جدید سائبر سیکیورٹی پروگرام پر اپنے پروجیکٹس پیش کیے تھے. اس کے علاوہ مقابلے میں نینو میڈیسن پر بھی تحقیق پیش کی گئی. $75,000 کا دوسرا انعام بنیادی تحقیق کے زمرے میں امریکی ریاست ایلینوائے کی طالبہ مینا جگدیش نے حاصل کیا ہے. گلوبل گڈ کے لیے دوسرا انعام پینسلوینیا کے طالب علم مائیکل زینگ نے جیتا جبکہ پینسلوینیا کے ایک دوسرے ہائی اسکول کے طالب علم ملن جگوٹا نے ایجادات کے زمرے میں دوسرا انعام وصول کیا. $35,000 کا تیسرا انعام بنیادی تحقیق میں ورجینیا کے طالب علم کنال شروف نے جیتا. ان کے علاوہ ریاست آئیڈہو کے طالب علم نیتھن چارلز مارشل نے گلوبل گڈ کے لیے دوسرا انعام وصول کیا جبکہ کاویہ روی چندرا نے ایجادات کے زمرے میں تیسرا انعام حاصل کیا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. نیرو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے. سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے. سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں, وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے. ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے, مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے, اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے. ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں. اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا. جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے, وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے. چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں,
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے. اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے. چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں. اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے. ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی آلیہ ہیگ کہتی ہیں,
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں, بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے, بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے.
اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ہمارے دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ویگنر رابرٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا. یہ پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے, اس لیے آپ اس میں ٹیلی فون کالز نہیں کر سکتے. اسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.